وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک بم حملے میں بال بال بچ گئے ہیں۔ جمعرات کو کوئٹہ میں ہونے والے اس بم دھماکے میں کم از کم دو افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ لگ بھگ 20 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ یہ کارروائی خود کش بمبار نے کی، جس نے مولانا کی گاڑی کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں کم از کم 8 کلوگرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ اور صوبہ بلوچستان میں ہی جمعرات کو تشدد کے دو اور مختلف واقعات میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں پولیس حکام کے مطابق جمعے کی رات کی صبح نواحی علاقے ہزار گنجے میں موٹر سائیکلز پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ایک وین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے شیعہ ہزارہ برادری کے 8 افراد ہلاک موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سمجھے جانے والے سیاچین گلیشیئر پہنچے، جہاں انہوں نے بھارتی فوجیوں سے ملاقات کی۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں ہندو مذہب کے ماننے والے دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس خاص دن پر میں بہادر سپاہیوں کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ سیاچین کوہ ہمالیہ کے شمالی سلسلے میں واقع ہے، اور 1984 سے یہ علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ایبولا کے خلاف جنگ کی توجہ مغربی افریقہ کے ان 3 ممالک پر ہی مرکوز رہنی چاہیے، جہاں اب تک 4,900 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں ادارے کی ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کمیٹی نے کہا کہ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں اس مرض کے منتقلی کو روکنا اس کے دنیا بھر میں پھیلاؤ میں سب سے اہم قدم ثابت ہوگا۔ برسلز میں یورپی یونین نے ایبولا سے نمٹنے کے لیے طبی ریسرچ کے لیے $31 ملین کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکام نے ان ممالک سے آنے والے مسافروں کی 21 دن تک نگرانی کے لیے ان سے کہا ہے کہ وہ مقامی طبی مراکز میں جا کر روزانہ اپنا معائنہ کریں۔ نگرانی کا یہ پروگرام پیر سے امریکہ کی 6 ریاستوں جارجیا، میریلینڈ، نیو جرسی، نیو یارک، پینسلوینیا اور ورجینیا میں نافذ العمل ہوگا۔ کینیڈا میں ایک مسلح شخص کی طرف سے اوٹاوا میں ایک فوجی کو ہلاک کرنے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس پر دعوا بولنے اور پھر سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں مارے جانے کے واقعے سے ملک میں سلامتی کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم سٹیفن ہارپر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردوں سے کبھی بھی مرغوب نہیں ہوگا۔ بدھ کی شام کو ٹی وی پر اپنے خطاب میں سٹیفن ہارپر نے کہا کہ بدھ کا حملہ اور اس ہفتے ہونے والے ایک دوسرے واقعے میں جس میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا تھا ہمارے لیے ایک ناخوشگوار یاد دہانی ہے کہ کینیڈا دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت میں جیوری نے سابق نجی سیکیورٹی کمپنی بلیک واٹر کے 4 گارڈز کو سن 2007 میں 30 سے زائد عراقی شہریوں کو بغداد میں فائرنگ کا نشانہ بنانے کا قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ یہ مقدمہ 14 عراقی شہریوں کی ہلاکت اور 17 کے زخمی ہونے سے متعلق ہے۔ اور نائجیریا میں ایک بس اسٹیشن پر ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع ازارے نامی قصبے میں ہونے والے دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں۔ فون سے رابطہ کرتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज़ अज़ीज़। प्रोड्यूसर हमारे वीटो मीर हैं और इंजीनियर हैं डैन क्राफ्टन। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी मैं इसकी थीम सुन रही थी, यानी जो ओपनिंग थीम है, तो मुझे कुछ सवालात याद आए जो आप में से अक्सर लोगों ने हमें पूछे हैं कि ये खातून जिनकी आवाज़ है कि दुनिया उलट जाती है जो कहती हैं, तो ये किस कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी एक मुमताज़ खातून है यहाँ की। इनका नाम है तलत हमदानी और 9/11 के मौके पर इनके बेटे जान बचाने गए थे वहाँ पर, जो लोग फंस गए थे ट्रेड टावर्स में, और वहाँ पर वो वहाँ मर गए वहाँ पर उनका उसी हादसे में। तो तलत हमदानी जो हैं एक एक्टिविस्ट भी हैं, और ज़ाहिर है बेटे का अपने बेटे की कहानी इन्होंने मुझे सुनाई थी और उसी से मैंने टुकड़ा लिया, क्योंकि जिस तरह ये कहती हैं ना, वो खुद दो चार लफ्ज़ जो है ना एक कहानी की तरह है, और मुझे बहुत ही मेरे दिल पे असर होता है अब भी जब मैं इनकी ये बात सुनती हूँ। तो चलिए, ये तो आपका सवाल था और अब चलते हैं आज की कहानियों की तरफ। कहानी कारों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी हमारे पास है, लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू करें, क्यों ना आपको पते लिखवा दें और ये भी याद दिला दें कि कहानी की कॉपी अपने पास जरूर रखिए।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
तो सामिन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मैं आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैं नहीं थी प्रोग्राम में और लॉस एंजल्स में गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम का मिजाज हम तब्दील करें और कुछ आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाऊं जो हमारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए हैं या इंडिया से हिजरत करके आए हैं और अमेरिका में लॉस एंजल्स में रहते हैं, ये बड़े बड़े कमाल के लोग हैं। और इनमें एक साहब हैं ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब के नाम से शायद आप ना वाकिफ़ हों, लेकिन उनके वालिद जो हैं एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं सूबे सरहद की, उनका नाम है फारिग़ बुखारी साहब। फारिग़ बुखारी साहब ना सिर्फ ये कि एक बड़े साहिब कमाल शायर हैं, बल्कि वो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत उन्होंने काम किया है सियासत में भी, और एक कमाल के आदमी थे वो। गो के उनका कलाम, मैंने बड़ी कोशिश की आज के उनके लिए मैं कुछ गाई हुई चीज़ें ढूंढ लूँ, लेकिन जो मिल नहीं सकी। लेकिन बहरहाल हम उनकी कहानी भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद तारिक की कहानी की तरफ। ये इन्होंने हमें मौज़ा समोका खानपुर पंजाब से भेजी है। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, अस्सलाम वालेकुम। तारिक जी, जी क्या हाल हैं आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह,
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारिक, आपकी कहानी के लिए हमने एक मेहमान को भी मधु किया, बहुत ही मेरे पसंदीदा मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ जी, गुलाम हुसैन आसिफ साहब का कमाल यह है कि ये मुझे बहन कह के पुकारते हैं, और ना सिर्फ पुकारते हैं बल्कि दिल से मैं भी इनके लिए ऐसे ही समझती हूँ, और इसीलिए बड़े हक से जब भी होता है मैं आसिफ साहब को कोई ना कोई काम बता देती हूँ, चाहे वो इनके ये खुद डॉक्टर हैं माहिर अमराज चश्मे। लेकिन सही बात है ना डॉक्टर आसिफ, मैं आपसे मुख्तलिफ ایسے کام کہتی ہوں جن کا کوئی تعلق آپ کے پروفیشن سے نہیں ہوتا.
مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کی بات سن کے اور میں آنر فیل کرتا ہوں. بڑی مہربانی ہے آپ مجھے اتنی عزت دیتی ہیں اور میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے سارے پاکستانیوں کی بھی اور ایسے لوگوں کی جو اس کام میں ملوث ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ خود بہت سوشل ورک کرتے ہیں ہمارے آصف صاحب تو اس لیے یہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح امکان ہو سکتا ہے کام آنے کا. تو طارق میں نے اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے آج کے پروگرام میں مہمان کے طور پہ. آپ کی کہانی پہلے ہم سب مل کے سنتے ہیں اور ہاں اس کے علاوہ ہمارے کالر بنوئے جانی کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں مسقط میں ملانے کی. بہت اچھے خط لکھتے ہیں تو میں چاہتی تھی آج وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ تبصرے کریں. تو چلیے پہلے ہم کہانی سنتے ہیں محمد طارق کی سمو کا خانپور سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد طارق ہے. میں ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خانپور داخلہ زہر سے موزہ مکہ سے اپنی کہانی پیش کر رہا ہوں. ہم چھ بھائی بہن ہیں. ہم دو بھائی اور میری چار بہنیں ہیں جو ہم سب پڑھائی میں مصروف ہیں. میرا اسکول ہمارے گھر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مٹ سراب موزہ مکہ میں واقع ہے. گرمیوں اور سردیوں میں ڈیلی پیدل اسکول جانا اور واپس گھر آنا ہمارا معمول تھا. کچھ بچوں کے والدین امیر تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو سائیکل لے کر دیا ہوا تھا. میں اور میرے ساتھ دو تین اور اسٹوڈنٹ بھی تھے جو انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سردیوں یا گرمیاں ہم چپل جوتی اسکول پہن کر جایا کرتے تھے. سردیوں میں اسکول جاتے ہوئے دھند اور شبنم کی وجہ سے ہمارے پاؤں سخت ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاؤں ہی نہیں ہیں. اپنی جیب میں ماچس کی ڈبیاں لازمی رکھتے تھے, وہ اس لیے کہ جیسے ہی کوئی لکڑی یا بھوسا مل جاتا تو آگ جلا کر ہاتھ پاؤں گرم کر لیا کرتے تھے. 8ویں کلاس تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی. میٹرک کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول زہر پیر میں ایڈمیشن لیا جو ہمارے گھر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. خوش قسمتی سے ان دنوں ایک بس چلتی تھی جس میں اسٹوڈنٹ سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا. میری امی سلائی مشین چلا کر میری میٹرک تک کا خرچہ برداشت کیا. میٹرک کے ایگزام کے بعد میں کراچی کمانے کے لیے چلا گیا تاکہ اگلی کلاس میں ایڈمیشن لے سکوں اور وہاں جا کر میں نے تولیہ فیکٹری میں کام کیا. ادھر میری والدہ اور میرے والد صاحب نے محنت کر کے میرے باقی ایک بھائی اور چار بہنوں کو پڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. واپس آ کر انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا اور ہر سال چھٹیوں میں کراچی چلا جاتا اور محنت مزدوری کر کے اپنی اگلی کلاس کا خرچہ برداشت کرتا. بی اے کرنے کے لیے میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خانپور میں ایڈمیشن لیا جو ہمارے گھر سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. روزانہ آنا جانا بہت مشکل تھا, اس وجہ سے وہیں پہ ہی رہائش کرنا پڑی. شام کو چند بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا اور چھٹیوں میں کراچی کمانے چلا جاتا. اسی طرح میں نے اپنا خرچہ برداشت کیا اور گریجویشن مکمل کر لی. گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ماسٹر ڈگری حاصل کروں لیکن حالات اتنے سازگار نہ تھے کہ ایم اے میں ایڈمیشن لے سکوں. ایک دن میرے چاچو نے پوچھا کہ بی اے تو تم کر چکے ہو, آگے پڑھنے کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا دل تو کرتا ہے لیکن ایم اے کرنے میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. تو انہوں نے میری ہیلپ کر دی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی کالج میں ایم اے اکنامکس میں ایڈمیشن لے لیا. میں نے وہاں رہائش بھی رکھ لی. کالج سے واپس آ کر شام کو چند بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تاکہ اپنا ایم اے کا خرچہ برداشت کر سکوں. ایم اے کے دوران پرائیویٹ امیدوار کے طور پر بی ایڈ میں بھی ایڈمیشن دے دیا اور ایم اے پارٹ ٹو میں بی ایڈ کمپلیٹ کر لی. اب ایم اے کے ایگزام دیے ہوئے ہیں. اسی طرح میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی لیکن میرے دل کی پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میں ایم بی اے بھی کروں لیکن کیسے کروں؟ باقی بہن بھائیوں کو بھی تو پڑھانا ہے اور عمر رسیدہ ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. مجھ سے جو چھوٹی سسٹر ہے وہ گریجویشن کر رہی ہے, میں انہیں خود گھر میں پڑھاتا ہوں. ایک بھائی اور بہن میٹرک پارٹ ٹو میں ہیں, ان سے چھوٹی سسٹر جو ہے وہ کلاس 6 میں ہے. ان کو پڑھائی کا بہت شوق ہے. وہ کہتی ہے کہ کلاس 6 میں میں ٹاپ کروں گی اور بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی اور سب سے چھوٹی سسٹر کلاس فور میں ہے. ماں باپ کی اتنی ہمت نہیں رہی کہ ان سب کو پڑھا سکیں محنت کر کے. اب گھر میں کمانے والا وید میں ہی ہوں. ایک دو جگہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کے لیے اپلائی کی لیکن اتنی کم تنخواہ کہ گھر کا اور باقی بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ پورا نہ ہو سکا. آخر کار کمانے کے لیے ملک سے باہر جانے کا سوچا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری یہ سوچ صرف سوچ ہی رہ جائے گی کیونکہ باہر جانے کے لیے تو لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے. کبھی سوچتا ہوں رشتے داروں سے ادھار لے کر اور اپنی بھینس بکری بیچ کر اگر باہر چلا گیا تو ایک دو اہم کام میں لازمی کروں گا. میرے گھر کے ساتھ ایک میرے ہمسائے کا گھر ہے جس کی ڈیڑھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے پانچ بچے ہیں جو سب کے سب پڑھ رہے تھے لیکن اب ان کی بڑی دو بیٹیوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے. اس کی ایک چھوٹی بیٹی تو اتنی قابل تھی کہ پورے گاؤں میں کلاس ایٹ میں ٹاپ کیا. اس کا چھوٹا بیٹا جو کلاس سیون میں ہے وہ چھٹیوں سے پہلے کسی دکان پر کمانے کے لیے چلا گیا. اس کا ایک بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور کلاس فور میں بھی پڑھ رہا ہے اور چھوٹی بیٹی کلاس ون میں ہے. میں ان کو بھی پڑھانا چاہتا ہوں لیکن یہ یتیم بچے تعلیم سے محروم نہ ہو سکیں. ہمارا گاؤں دریا سندھ کے کنارے پر واقع ہے. 2010 کے سلام میں بہت ساری این جی اوز نے ہمارے گاؤں میں کام کیا جیسے کہ آئی لیب، یو این ہیبیٹیٹ، ایچ ڈی ایف، یونیسیف اور جاگ ویلفیئر والی بہت ساری این جی اوز نے. جو بھی این جی اوز آتی سب سے پہلے گاؤں میں تنظیم بناتی ان کو کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون حقدار ہے. تو میں ان این جی اوز کی بنائی ہوئی تمام تنظیموں میں سیگنیٹری ہوتا تھا. صدر، سیکٹری، خزانچی وغیرہ مجھے بنا دیتے تھے. ہم ولنٹیئر کام کرتے تھے. میں نے خود دو سٹیزن کمیونٹی بورڈ رجسٹر کروائی ہیں لیکن گورنمنٹ سے کوئی فنڈ نہ ملا. این جی اوز کے تعاون سے ہم نے غریب لوگ جن کے مکان پانی میں گر گئے تھے ان کو شیلٹر اور لیٹرینیں بنوا کر دیں اور بہت کچھ جیسے کھادیں، جانور، کھانے پینے کی اشیاء اور خاص طور پر بزرگوں کے لیے جاگ ویلفیئر کے تعاون سے آلائے سماعت، ویل چیئر، نظر کے چشمے اور بیساکھیاں فراہم کی. اس طرح کے کام کرنے سے میرے اندر خدمت خلق کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے لیکن کیا کروں، نہ میں خود اس قابل ہوں اور نہ اب کوئی فلاح ادارہ آتا ہے. بس ہر نماز کے بعد اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس قابل بنا دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں اور اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا سکوں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی غریب کے بھی کام آ سکوں کیونکہ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا. میرا مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی نہ روزگار مل جائے. اگر مطلب میرا دل کرتا ہے کہ اتنا مطلب میں روزگار کروں کہ میں اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کر سکوں اور باقی جو میرے ساتھ میرے ہمسائے ہیں خاص طور پر یتیم بچے ان کی خدمت کر سکوں. میرا مین یہ جذبہ ہے. والسلام.
تو بڑی اچھی کہانی لکھی تھی. کیسی لگی آپ کو ڈاکٹر صاحب کہانی ہم ان کی تاریخ کی؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. سوشل کام کرتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے اور ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں. گریجویشن کی انہوں نے ان کی بہن نے ان کو پڑھاتے بھی ہیں. خود بھی محنت کی اور پڑھایا بھی لوگوں کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ طارق از اے ونڈرفل مین.
اور خاص طور پہ اپنے گاؤں کے بچوں کو بھی، پانچ بچوں.
جی
بھائی پیچھے طارق، اگر آپ کے آس پاس شور ہے تو پلیز آپ خاموش جگہ پہ ہو جائیے، باتیں نہ کریں کیونکہ آپ لوگ آن ایئر ہیں اس پر، تو جو بھی آپ بولیں گے آن ایئر آئے گا وہ. جی ڈاکٹر صاحب.
جی اچھا، یہ پڑوسیوں کے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. کام روزگار بھی ایسا ہو جو ان کو اتنے پیسے دے دے کہ وہ ان کی کمفرٹیبل لائف ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باہر جائیں گے، میں نے باہر جا کے بھی دیکھا لوگوں کو، پہلے تو یہ ادھار پکڑیں گے، پھر باہر جائیں گے، باہر جا کے آ کے پھر پہلے ادھار اتاریں گے، پھر ایک اور ویزا لیں گے، تو اس چکروں میں نا کافی کام خراب ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیں تو جس سے یہ کچھ تھوڑی سی سیونگ کر لیں اور تھوڑا سا اپنا خرچہ کرتے دیں، تو جتنے یہ مجھے لگ رہے ہیں نا آنیسٹ، اور جس طرح انہوں نے بات بھی کی ہے، سی سی بی بھی بنائی انہوں نے، کہتے ہیں سٹیزن کمیونٹی بورڈ دو بنائے، اس میں ان کو پیسے نہیں مل سکے، اتنے زیادہ فنڈ نہیں مل سکے، ورنہ یہ کام کر جاتے. جیسے انہوں نے بہت سارے اعلیٰ استعمال دیے، تو تو یہ میں سمجھوں اس طرح کے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, اور ہم اس طرح کے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے ہوں, ان کے پاس ویژن ہوتا ہے, کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے, اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا, آپ نے بلکہ بتایا تو میری سمجھ میں بات آئی, کیونکہ بعض ٹرمنالوجی مجھے نہیں پتا وہاں کی, سی سی پی بی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ تاریخ پھر یہ کیا تھا, آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا, کیا ہوا پھر آپ کا؟
نہیں بھائی, یہ اصل میں آتے ہیں نا این جی اوز وغیرہ جو بھی آتی ہے, تو وہ یہاں پہ پہلے ایک تنظیم بناتی ہے, تنظیم سے وہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ سے رجسٹر کروانی پڑتی ہے نا, وہ تنظیم ہمیں وہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے ہم نے آپ کی ایک تنظیم بنائی ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا ہم آپ کو رجسٹر کروا دیں گے گورنمنٹ سے.
ٹھیک ہے,
تو یہ سی سی بھی ایک 2000 میرے خیال میں ایک میں جنرل مشرف کے دور میں یہ بنا تھا نظام کے بھائی ایک گورنمنٹ کم سمجھو ایک جیسے ناظم وغیرہ نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے جو مطلب دوسرے ہو گئے, اس طرح کا ایک اصول تھا کہ بھائی آپ علاقے میں کام کریں, تو یہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ قسم کا ایک ادارہ ہوتا ہے,
اس کے لیے فنڈنگ پھر گورنمنٹ دیتی ہے.
جی جی پہلے تو دیتی تھی لیکن اب انہوں نے میرے خیال میں پالیسی چینج ہو گئی ہے شاید, اب یہ ایسا نہیں کرتے.
اچھا, حالانکہ یہ بڑا ایک اچھا کام ہو سکتا تھا, کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جیسے یہ والنٹیئر جو کام کرتے تھے اگر اس کے انہیں پیسے ملتے تو کتنے دل سے, یہ تو بغیر پیسوں کے بھی کر رہے ہیں, تو ایک آدمی نوجوان شخص ہے ظاہر اس کو نوکری تو کرنی ہوتی ہے, تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی سوچنی ہوتی ہیں.
اس میں تھوڑے سے جو قانون بنائے گئے تھے سٹیزن کمیونٹی بورڈ, سٹیزن کمیونٹی بورڈ کا مطلب یہ تھا کہ 25 لوگ ایک کمیونٹی سے لیتے تھے, ان میں سے 7 ایکٹیو ہوتے تھے اور جن میں سے 2 پرٹیکولرلی کام کرتے تھے, جو چیئرمین ہوتا تھا اور جو سیکرٹری ہوتا تھا.
اچھا,
ان دونوں نے کام کرنے ہیں, سارے فنڈز ان کے پاس آنے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وہ 20% ایٹ لیسٹ جو یہ سٹیزنز تھے انہوں نے اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور وہ شو کرنا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پاس 20% ہے, تب پھر گورنمنٹ ان کو 80% دیتی تھی. لیکن اس سٹیزن کمیونٹی بورڈ میں تھوڑے سے لاز اس طرح کے تھے کہ لوگوں نے اس میں ہیرا پھیری کرنی شروع کر دی, تو پھر وہ حکومت کو کسی وجہ سے بند کرنا پڑا, ورنہ وہ یہ تھا کہ سٹیزن جو تھے پرائیویٹ لوگ تھے وہ سارے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آ سکتا تھا, تو وہ جو ان کے اوپر لائبلٹیز اتنی نہیں ہوتی تھی, وہ کام زیادہ کر سکتے تھے اور لوگوں کو جانتے بھی تھے کہ کہاں پہ ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو توڑ موڑ کے کام کیا, تو حکومت کو
پیسے کھا لیا,
چھوڑنا پڑا.
صحیح.
ہاں جی,
تو آپ نے تاریخ کہا کہ آپ کراچی میں تولیہ بنانے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے, تو وہ کام کیسا تھا؟
وہ تو ایز اے لیبر ہم کام کرتے تھے.
نہیں, لیکن جب آپ پڑھ لکھ گئے تو کیا اس میں یہ چانس نہیں تھا کہ آپ کا سپروائزر کے طور پہ یا کسی مینیجر کے طور پہ ہو سکتا آپ کا؟
اصل میں جب مطلب ایک سال کے بعد دو سال کے بعد ادھر جائیں, دو سے تین مہینے دو مہینے کام کریں, تو وہ لوگ پھر تو ایسا نہیں کرتے نا کہ سپروائزر بنا دیں.
ہاں,
تو وہاں پہ رہنا تو بہت زیادہ کام کرنا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان ترقی کرتا ہے, یا کم تو وہ نہیں کرتے.
اچھا,
پھر اس وجہ سے میں پھر وہاں گیا نہیں ہوں, ادھر رہ گیا 2010 کے بعد پڑھائی میں اور پھر مطلب اس طرح کے کاموں میں, تو اس وجہ سے وہاں جا نہیں سکا.
اچھا, ایک سوال بلکہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے کہا کہ آپ کا گاؤں دریا سندھ کے کنارے ہے, تو سیلاب کی وجہ سے اس سال کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اسے؟
اس سال فصلوں کو جو بالکل کچے نہیں تھی ان کو تو نقصان پہنچا ہے, جو ہمارا ایریا ہے وہ سیم میں ڈوب جاتا ہے, جیسے دھان کی فصل تھی تھوڑی بہت اس کو سیم کا نقصان پہنچا ہے, ادر وائز اتنا زیادہ نقصان نہیں آیا.
اچھا, تو یہ جو لوگ ہیں, یہ بچے جو جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے ان بچوں کا؟
بس جی, ان کا جو ہمارے جو رشتے دار ہیں, جو مطلب ہے کہ ان کے بھی رشتے دار ہیں, فیملیز وغیرہ جو بھی ہیں جتنے گھر وہاں پہ رہتے ہیں, وہ ان کو فصل پہ مطلب ہے کچھ دے دیتے ہیں.
تو طارق, آپ کے علاقے میں سٹیزن فاؤنڈیشن کے کوئی اسکول نہیں ہے؟
نہیں, اسکول کوئی نہیں ہے وہاں پہ, وہ ایک دو اسکول ہیں ہمارے گاؤں میں, لیکن ایک میں جو ہے نا اپنا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے اور ایک جسٹ 3 کلاس تک مکتب اسکول, مسجد مکتب اسکول ان کو بولتے ہیں, تو وہ ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری تو وہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہے, بچے بھی وہاں پہ مطلب بہت کم آتے ہیں, جب ये सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से या मतलब कहीं दूसरे एनजीओ की तरफ से जब कोई इदारा आता था तो बच्चे इतने ज्यादा हो जाते थे क्योंकि वो उनको चीजें देते थे और पढ़ने की गर्ज से बहुत कम, लेकिन ये चीजें लेने की गर्ज से बहुत ज्यादा आ जाते थे। और मैं समझता था उस दिन शायद ये सिलसिला चलता रहता, मतलब कुछ उनको उनके वालदैन को ये समझाते लोग कि भाई आप विष्णु को पढ़ाएं, बल्कि समझाया भी है लेकिन अब वो समझे नहीं कि भैया ये लाजमी है चीज, पढ़ना लाजमी है। तो बहुत अब तादाद जब 250 थी अब तो 100-150 के करीब आ पहुंची है।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये पढ़ाई मुझे हमेशा आखिर में तान इस पे आके टूटती है। अब देखिए 5 बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल क्यों नहीं बनाए जाते बच्चों के लिए?
बहन एक अगर किसी मुल्क में या किसी एक इलाके में आप किसी को डोनेशन देना शुरू कर देना तो वो लोग आदत बन जाती है उनकी कि वो डोनेशन पे ही गुजारा करें और किसी न किसी तरीके से वो मांग करके गुजारा कर लें, काम करने की आदत नहीं रहती। अब देखिए मोहम्मद तारिक जो है कितना दूर इलाका है समक्का और वो खानपुर का इलाका, वहां से ये मेहनत भी करते थे, खुद भी पढ़ते थे और उसके लिए जो फंड्स इकट्ठे करते थे तो वो कराची चले जाते थे। कितना अच्छा ये खुद को ये सेल्फ मेड हैं और लोगों की भी हेल्प करते हैं, अपनी भी अपना भी काम करते हैं। ये जो इस तरह का लोग हैं ना वो बहुत कम होते हैं और ये किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ये अपना काम खुद करते हैं। जिन लोगों को आदत पड़ जाए ना, जैसे स्कूलों में जैसे अभी तारिक साहब ने कहा कि वो कुछ मांगने वाले ज्यादा हो जाते थे।
जी हाँ, बस वो तो इंसेंटिव उनका
ये मांगने वाले ज्यादा हो जाते हैं ना।
अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बातें हम करते रहेंगे लेकिन 2-3 कॉलर हैं, उनकी कॉल ड्रॉप ना हो जाए। मोहम्मद परवेज हमारे साथ हैं। जी परवेज साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कहाँ से फोन कर रहे हैं?
जी मोहम्मद परवेज बात कर रहा हूँ, मानसेरा पाकिस्तान से।
जी परवेज साहब,
बाजी आपके प्रोग्राम तो हम सुनते ही रहते हैं।
जी जी,
सुनते सुनते हमारी रात ऐसे एक बीत जाती है। 27 मार्च को मैंने अपनी कहानी भेजी थी और वो नशर हुई थी 27 मार्च की शाम को।
अच्छा, कौन सी कहानी?
उस वक्त वो तलत रचित।
अच्छा अच्छा अच्छा,
जी जी,
मैंने आपकी आपका मैसेज भी मुझे मिला था और तलत साहब का, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि आपको उनका टेलीफोन नंबर दे दूँ ताकि आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, जैसे ही मुझे जवाब मिलेगा मैं ज़रूर आपकी, बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे पता है आपने अपनी हिम्मत से खुद एक स्कूल बनाया था और आप उसमें मज़ीद काम करना चाहते हैं, मुझे आपकी कहानी भी याद है। तो परवेज साहब आप इतना रखिए,
स्कूल नहीं बनवाया था मैंने,
पता नहीं कुछ अपनी मदद आपसे कुछ किया था ना आपने वहाँ पर?
नहीं नहीं वो बात नहीं थी, असल में डिस्पेंसरी के बारे में बात हो रही थी। मेरी एक बच्ची फोत हो गई थी ना उस वक्त।
हाँ हाँ,
हमारे जो 8 आदमी जो शहीद हो गए थे।
जी हाँ, तो जी हाँ, पहाड़ पे जो गए थे आप लोग।
जी जी जी
हाँ सही। असल
तो तलत रशीद के साहब के ना तो मेरे पास कोई एड्रेस था और ना उनका फोन नंबर था, मैं रابطہ नहीं कर सका ना।
मेरे पास आपका ईमेल भी आया था, मैं इंशाल्लाह उनसे दोबारा कांटेक्ट करती हूँ और उनसे बताती हूँ कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत विलिंग थे आपकी मदद करने के लिए कि कुछ ना कुछ करें। तो चलिए हम दूसरे कॉलर को लेते
हैं। खुद जो है ना वो
लेकिन
कह दिया था ना,
मैं उनको जरूर दोबारा उनको याद कराती हूँ आपका, और आप इतमान रखिए।
अगर मेरा नंबर आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ आपको।
आप मुझे चलिए दीजिए, लिखवाइए अपना नंबर।
0300
जी
5970
जी
746
ठीक है जी, चलिए सही, शुक्रिया।
और दूसरा नंबर है?
नहीं बस एक नंबर काफी है, मैं वैसे ऑन एयर नंबर लेती नहीं, लेकिन ये मैं इसलिए मजबूरन ले रही हूँ कि वो आप अपनी बात समझा नहीं सकेंगे उनको, वीटो मीर को, तो कोई बात नहीं, मैंने ये नंबर आपका ले लिया और आप इत्मीनान रखिए एक नंबर काफी है। अच्छा हाफिज मुहिब हमारे साथ हैं। जी हाफिज मुहिब। वालेकुम सलाम मुहिब।
जी जिला दादोतलासम शाह के गाँव बुरड़ा सिंह से हाफिज मुहिब अली खुश कर रहा हूँ। मैं तारिक भाई की कहानी मैंने सुनी, कहानी तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, जिस तरह उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और दूसरों खास तो इंसानियत की कदर की और दूसरों लोगों के लिए भी वो सोच रहे हैं कि मैं उनको मैं उनका काम करूँ कि वो जो यतीम बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं कुछ करूँ।
इनके
साथ दुआ इनके साथ है, इंशाल्लाह ताला ताला उनको वसाइल भी देगा, उनकी खुद भी जिंदगी बेहतर बन जाएगी और उनके लिए भी ये कुछ करेंगे। और मैं उसका गांव नहीं सुन पाया, ये गांव कौन से गांव का ताल्लुक है इनका
बताइए। तारिक कहाँ के हैं
जी?
موضع تمو کا بتایا ہے, یہ تحصیل خانپور کا ایک چاچنا شریف کے ساتھ ہی یہ علاقہ ہے,
شکارپور کا
نہیں, نہیں شکارپور نہیں, یہ خانپور, خانپور یہ پنجاب کے ہیں, شکارپور سندھ کا ہے, یہ رحیم یار خان میں خانپور ہے. اچھا تو عبدالعزیز صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جی عبدالعزیز صاحب.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہاں سے؟ لڑکانہ سے؟
جی جی بالکل 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 صحیح پہچانا.
جی بالکل
پہچانا. ہاں یہ, ہاں بہت شکریہ. طارق صاحب کی کہانی سن کر بہت ہی ایک حوصلہ مندانہ جو بات نکلی ہے اس پر میں انہیں داد دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہانی یا ان کے ورڈ جو ہیں, سننے سے پہلے میں نے ٹیلی فون کیا تھا, یہ پانچ افراد کی جو کفالت کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے لیے کوئی بندہ کوئی کفالت کرنے کے لیے کوئی بات کرنا چاہے یا تو کر سکتا ہے
آپ, پلیز کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کتنا اچھا ہو کہ ہمارے کالرز, کئی دفعہ ہمارے کالرز فون کر کے یا الگ سے بات کر کے, کئی ایسے لوگ ہیں جن کے خاندانوں کو لوگ کئی ہزار روپے ہر مہینے بھیجتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, تو چاہے اتنا نہ بھی بھیج سکیں, جتنا بھی بھیج سکیں, کسی ایک بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں اگر, تو وہ بھی بڑی بات ہے.
چلیے شنا صاحب, آپ کرتی ہیں رابطہ, تو آپ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ.
تو آپ کا ٹیلی فون نمبر اگر آپ مجھے ای میل کر دیں گے اپنا فون نمبر.
ہاں ہاں بالکل بالکل.
آپ کے پاس میرا ای میل ہے نا, اردو ڈاٹ فیڈ بیک, لکھ لیجیے آپ, اردو ڈاٹ فیڈ بیک ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام. ٹھیک ہے,
اوکے اوکے محترمہ, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ.
تو آپ یہ ضرور یہ کام کیجیے, مجھے بڑی خوشی ہوگی, بلکہ آپ یہ ویٹو میر کو ہمارا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجیے, ویٹو میر آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں, آپ کو دے دیجیے. ٹھیک
ہے, بالکل بالکل بالکل.
اچھا تو چلیے, یہ تو طارق لگتا تو ہے کہ کافی لوگوں کے دل پہ اثر ہوا آپ کے گانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, طارق یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں, میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ طارق جیسے لوگ جنہوں نے اتنی مشکل سے پڑھا ان کی زندگی میں روزگار کی بڑی اہمیت ہے, تو شاید ایم بی اے کرنے کی جگہ یہ کوئی ٹیکنیکل چیز کریں, جیسے مطلب یہاں امریکہ میں جب سے جابس کم ہوئی ہیں, امپلائمنٹ کم ہوئی ہے, لوگ بہت سارے ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, فارمیسی کے کام سیکھتے ہیں, کمپیوٹر کی بہت سے شعبوں میں جاتے ہیں, تو کیا آپ کیا مشورہ دیں گے, کیا کرنا چاہیے ان کو, ایم بی اے کریں یا کیا کریں گے؟
ایم بی اے تو ان کا دیکھیں شوق ہے نا, جو شوق ہوتا ہے وہ بندہ کسی بھی طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے, جیسے بھی ہو سے بھائی ہو کر کو. جبکہ آپ کی بات درست اس لحاظ سے ہے کہ جب تک ٹیکنیکل کام نہیں کریں گے, ٹیکنیکل جگہ پہ کچھ ارننگ کا سلسلہ نہیں ہوگا, تب تک پڑھنا مشکل ہے. بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی جاب ایسی ہو. میں نے سن لیا ہے اور میں کوشش کروں, میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے ہی علاقے سے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہیں, اور وہ ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے, میں ان سے کہوں گا ان کو کنسیڈر ضرور کریں گے, اگر ان کا میرٹ بنتا ہوا تو انشاءاللہ ان کی ہم پوری پوری مدد کریں گے.
اچھا
تو ان کا میں نمبر چاہوں گا, جب میرے پاس ہو تو میں ان کو کانٹیکٹ کر لوں. جیسے ہی میرے وہ دوست ہیں جو خانپور سے ہیں, وہ کس طرح سے اس فارم میں آتے ہیں کہ ان کو کہیں گورنمنٹ جاب آفر کر سکیں, اور
پرائیویٹ کوئی بھی جاب آفر کر سکیں جو ان کو مل دلا سکے,
پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کی ہو, کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
طارق صحیح ہے, میں آپ کا نمبر ڈاکٹر صاحب کو دے دوں پھر؟
بالکل بھی دے دیں.
تو ٹھیک ہے پھر میں آصف بھائی آپ کو میں آج ہی ابھی پروگرام ختم ہوتے ہی ان کا نمبر ای میل کر دوں گی, ایک ان کا اپنا پرسنل جو ان کا نمبر ہے ٹیلی فون کا.
جی بہن,
تاکہ آپ ان سے
بالکل ٹھیک ہے.
میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انکل نے میرے لیے اتنا اپنا قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ انکل جی آپ کا.
نہیں اور آپ کا ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے, آپ بھی نوجوان ہیں تو ہمارے جو آصف بھائی ہیں انہیں نوجوانوں سے کچھ شکایتیں ہیں تھوڑی سی, مگر ہر ایک سے نہیں خود سے. تو چلیے آپ سنیے اور آپ بھی اصلاح کی کوشش کیجیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی آصف صاحب,
مجھے تھوڑا سا ٹریفک کے بارے میں بات کرنی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ چلتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں. جتنے بھی ملک ہیں, میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں, چھوٹے سے چھوٹا ملک جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کو بڑا خیال رکھتا ہے کہ وہ کس کا حق پہلے ہے سڑک پہ. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. فضول خرچیاں کئی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس کا خیال نہیں کرتے. ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے. ہمارا ملک میں بہت ساری جو ہیں اپرچونیٹیز ہیں. اب ٹریفک کا جو میں مسئلہ بہن سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ موٹر سائیکل سوار میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں تو وہ رائٹ کا خیال نہیں کرتے کس کا رائٹ ہے. وہ ساری سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں بکھر کے اور اکثر ایکسیڈنٹس دیکھتا ہوں میں اور ہیڈ انجریز ہوئی ہوتی ہیں, لوگ مر رہے ہوتے ہیں, کسی کو آنکھ کی چوٹ لگی ہے, کسی کو ہیڈ انجری ہے, کسی کو ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی ہوئی ہے. تو یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سٹریم لائن کر لیں, تھوڑے سے قوانین کو سمجھ کے پھر چلائیں تو زیادہ اچھا ہوتا. اور چھوٹے بچے خاص طور پہ جو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ موٹر سائیکل کو نہ چلائیں یا کوئی بھی وہیکل کو نہ چلائیں. دوسرا یہ کہ رکشے ڈرائیور جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی لائن میں چلیں, اور جو رائٹ ہے سڑک پہ وہ دیکھیں کہ میں کسی کے لیے ہرڈل تو نہیں بن رہا تاکہ بیجا ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے.
ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دفعہ میری کسی دوست نے بتایا تھا, مجھے کراچی میں رہتی ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ میں جا رہی تھی رکشہ میں اپنے دفتر تو ایک اونٹ گاڑی جا رہی تھی تو رکشہ والے نے اونٹ کی گردن کے نیچے سے رکشہ نکال لیا. تو ویسے تو بظاہر کتنی خوفناک بات ہے,
خوفناک بات ہے. آج ہی صبح میں نے دیکھا بڑی مشکل سے ایکسیڈنٹس بچتے ہیں. اگر لوگ دیکھیں کہ ہم نے کس جگہ پہ موٹر سائیکل چلانی, جیسے موٹر سائیکل کی جگہ جب اگر کوئی ہائی وے پہ گاڑی جا رہی ہے تو موٹر سائیکل کو چاہیے کہ وہ گاڑی کے اوپر ہائی سپیڈ لین میں آ کے نہ کراس کرے بلکہ نیچے سے اس کو کراس کرے, جس طرف یلو لائن لگی ہوئی ہے یلو لائن کے باہر چلائیں موٹر سائیکل کو اور اپنی سائڈ دیکھ کے چلائیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے.
بالکل,
ایک تو یہ ہے اور دوسرا مطلب جتنے سیفٹی میئرز ہیں اس کے حساب سے چلائیں, جس کے پاس لائسنس ہے وہ چلائے, ایسے غلط طریقے سے نہ چلائیں. ہمارے یہاں پہ میں نے اپنے بڑے اچھے دوست ہیں ٹریفک کے, ڈی ایس پی ہیں, بڑا ہی اچھا ہارڈ رکھتے ہیں. ان سے میں نے بات کی, انہوں نے بڑی کوششوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میں ساری عوام سے, پاکستانی عوام سے, یہ ہمارا ملک ہے, اس ساری عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کے صحیح طریقے سے دوسروں کا حق بھی خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ٹریفک کو چلائیں, ہوگا ایک چیز. اور دوسرا جو میں آج کل دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں.
بالکل, اور اچھا پھر ایسے بچوں کے ہاتھ میں بھی کہ جن کے گھر میں روٹی مشکل سے ملتی ہے ان کو, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ موبائل پھر کیوں رکھا جاتا ہے اس کے.
ہاں جی, موبائل ایک ضرورت تو ہے لیکن اس طرح سے اس کو نہ مس یوز کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس دو دو سمیں ہیں اور دو دو موبائل رکھے ہوئے ہیں, ماں ان کو کہتی ہے کہ جائیں بیٹا یہ چیز خرید کے لائیں, وہ 100 روپے اس کو دیتی ہے بچے کو, بچہ کہتا ہے جی امی یہ 80 روپے کی تو میں چیز لے آؤں گا, 20 روپے میں اپنے نا ٹیلی فون میں لوڈ کروں گا, اور شام تک دیکھتے ہیں ہم اتنی فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک ایک عام سا بچہ مختلف کالز پہ مختلف میسیجز پہ وہ پیسے ضائع کر دیتا ہے. تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا ماں باپ کی بھی اور اپنے عوام کی بھی کہ خدا را بچوں کو ٹیلی فون اس طرح نہ پکڑائیں اور نہ ہی اس طرح فضول خرچی پہ ان کو عادت ڈالیں. یہ بڑا
بالکل, یہ اس کے نتائج, کیونکہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ٹیلی فون دینا اور بلا وجہ پیسے خرچنے کی عادت ڈالنا, پھر بچے جو ہیں ٹیلی فون پہ اگر وہ آن لائن بھی آ سکتے ہیں بچے, سب سے بڑی انٹرنیٹ بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے, تو بچے کئی دفعہ ان سائٹس پہ جاتے ہیں جو ان کے لیے موزوں نہیں ہوتے. ماں باپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ تو میرے ساتھ رہیے, اگر جلدی نہیں آپ کو جانے کی تاریخ, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور ڈاکٹر صاحب کو میں آپ کا فون ابھی بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو میں ایک اور ابھی کہانی سنواتی ہوں, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف, پھر دوبارہ بات کریں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی,
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
تو سامعین دوبارہ وہی درخواست کی کہانی کا انتظار رہے گا اچھا یہ بتائیے آپ کو کچھ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے آصف صاحب ڈاکٹر آصف
پانچ شعر آتے ہیں وہ موقع کے حساب سے میں سنا دیتا ہوں لیکن مجھے اتنا زیادہ نہیں کہ میں بہت کئی شاعر ہیں مجھے بکس دے دیتے ہیں میں بس پڑھی میں اپنی بکس پڑھتا رہتا ہوں
مگر پسند ہے آپ کو تو فاروق بخاری صاحب کے کوئی کبھی شاعری پڑھنے کا اتفاق ہوا
اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو دیکھوں گا کیونکہ یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ صاحب کے والد صاحب ہیں اور بہت اچھی شاعری
جی ہاں
کیا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا
بالکل تو چلیے ان کے میں بھی جب ایلے گئی تھی تو میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ظفر سید صاحب سے ظفر حسین تو انہوں نے ایک اچھے بیٹے کی طرح جب اپنی کہانی شروع کی تو اس کہانی میں انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا کہ فاروق بخاری صاحب جو تھے اس طرح کے آدمی تھے ایک پاس شاعروں کو آتا ہے اپنے کو آگے بڑھانا اور پھر ان کے مواقع بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے تو شاید ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملے اور ان کا کلام بہت گایا نہیں گیا تو وہ اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ نہیں آیا کہ وہ مقبول ہو سکتا مطلب گو کہ وہ بہت ہی مقبول شاعر ہیں پڑھنے والوں کے لیے قارئین کے لیے تو ہم ظفر صاحب سے ان کی کہانی سنتے ہیں یہ بتا دوں کہ ظفر صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات ہم کچھ تو کہیے میں جلدی کروائیں گے آپ کی لیکن چلیے آپ اس وقت سنتے ہیں ان سے یہ کہانی
نام ظفر عباس ہے میں 1974 میں امریکہ آیا تھا میں وہاں پہ اسٹل نارتھن میں تھا میکینیکل انجینئر ایک اسکالرشپ ملی تو ماسٹرس کے لیے یہاں آیا میکینیکل میں اینڈ ایور سنس آئی ایم ہیئر یہاں 40 سال ہو گئے قیام اور عمر عزیز کا زیادہ حصہ انجینئرنگ کی تعلیم اور ملازمت میں گزرا سے میکڈون ڈگلس میں تھا میں سینئر ڈیزائن انجینئر پھر میں نے 90s میں اپنے آپ کو خود ریٹائرمنٹ دے دی کیونکہ آئی تھاٹ کہ انف واز انف اب آپ کچھ تھوڑی سی زندگی ہم اپنے لیے بھی گزاریں ساری زندگی ہم تاروں کی چھاؤں میں اٹھتے ہیں تاروں کی چھاؤں میں واپس آتے ہیں اور دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسا ہی کیا اور یہی میری زندگی کا حاصل تھا جو وقت میں نے اپنے لیے گزارا اور اپنے فیصلوں سے گزارا حالانکہ میرے فیصلے ہمیشہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر سارے پروز اینڈ کانس دیکھ کر کسی ایشو کے اور بہت سوچ سمجھ کر اس کے ہر زاویے سے اس کو پرکھ کے اس کے بعد ہمیشہ غلط فیصلہ کیا لیکن وہ غلط فیصلے زیادہ تر میرے حق میں ثابت ہوئے اور ممد معاون اور مفید ہوئے میرے والد گرامی کا نام تھا سید میر احمد شاہ اور ان کا تخلص تھا سید فاروق بخاری بلکہ فاروق بخاری کے لیے فاروق بخاری صاحب کا شمار جو ہے وہ سرحد میں اردو ادب کے حوالے سے ایک سینئر صحافی سیاسی ورکر اور شاعر ادیب محقق چنانچہ انہوں نے 54 کتابیں لکھی ہیں جن میں سے 10-12 تو ان کے شعری مجموعے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہماری میں اس بیٹھک کی بات کر رہا تھا جس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر رات کو سب جمع ہو جاتے ہیں ہر مسلک اور ہر طریقے کے لوگ تو ہماری بیٹھک میں بھی یہی ہوتا تھا فاروق بخاری کی بیٹھک کہلاتی تھی اس پہ کئی کالم لکھے جا چکے ہیں کئی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے وہ رات کو کھلی ہوتی تھی دروازہ کھل جاتا تھا اور فاروق صاحب ہوں نہ ہوں وہاں ان دوستوں کی چوپال لگتی تھی جو کوئی شاعر باہر سے آئیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فاروق کے گھر جائیں گے پھر وہاں سے آگے وہ جہاں بھی جانا چاہیں تو ہر رات کو ایک مشاعرہ بھی ہوتا تھا کوئی شاعر اپنی غزل لا رہا ہے تو اساتذہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے تھے وہاں ہاتھوں کے ہاتھوں اور وہاں پر سیاسی سماجی مسائل پر ڈسکشن بھی ہوتی تھی بہت سارے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے کچھ لوگوں کو جاب نہیں مل رہی کسی کا کوئی خانگی پرابلم ہے کچھ ہے تو وہ بھی حل ہوتے تھے تو وہ بڑی ایک عجیب و غریب ایک ماحول تھا جسے میں اب بہت مس کرتا ہوں لیکن میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے یہ دیکھا تھا मैं असल में हुआ ये कि मुझे आर्ट का और शायरी का, शायरी तो लेकिन अदब का बड़ा शौक था, मेरा बड़ा ज़ौक था, बड़ा रुझान था, इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेरे वालिद साहब ने बहुत सख्ती से मुझे मना कर रखा था। मैं अपने वालिद साहब से मुतासिर भी बहुत था, उनकी शख्सियत मेरे लिए एक रोल मॉडल थी। उन्होंने मना इसलिए किया कि मेरे वालिद साहब सारी उम्र एक सियासी कारकुन रहे, अब्दुल गफ्फार खान साहब की जो तहरीक थी उससे वाकिफ हैं, और उस ज़माने में तो हर वक्त CID घर के सामने बैठी हुई है वगैरह वगैरह, और कुछ पता नहीं होता था कब वो अंदर चले जाएं कब वो बाहर आ जाएं। तो कई कई साल उन्होंने जेलें गुजारी गफ्फार खान साहब के साथ भी, उसके अलावा भी। अब वालिद साहब की वजह से मैंने बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ली फाइन आर्ट्स में। यहाँ जब आया तब भी वालिद साहब तशरीफ़ लाए थे, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जफ़र यहाँ मुझे लगता है कि तुम यहीं रह जाओगे, और ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखना कि ज़बान के साथ हमारी तमाम वैल्यूज़, हमारी सारी कदरें जो हैं हमारी ज़बान के साथ जुड़ी हुई। उर्दू की बका और उर्दू की तरवीज और उर्दू की इशाद के लिए तुम जैसे लोग अपनी जबान को मत भूल। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बज़्म सुखन कैलिफोर्निया के नाम से उनके होते हुए एक इदारा कायम किया, जिसके ज़ेर एहतमाम 1978 में इंटरनेशनल मुशायरा हमने करा लिया था। इत्तेफाक से उन दिनों रेडियो प्रोग्राम मेरे पास होता था, तो वो रेडियो प्रोग्राम 12-13 साल चल रहा था, बड़ा मशहूर था वो प्रोग्राम। तो उस चूँकि मीडिया उस वक्त सिर्फ रेडियो था, तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि अदबी हमारी जो तहरीक थी उसका इश्तहार रेडियो में चलता था, और उसकी वजह से लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता तादाद लोगों की बढ़नी शुरू हुई, वरना घरों में छोटे छोटे मुशायरे होते थे। और उसके साथ साथ फिर मैंने जब 90s में मैं जब अपने आप को मैंने खुद रिटायरमेंट सेल्फ रिटायरमेंट दी, तो मैंने फिर अपना ये शौक़ पूरा किया मुसव्वरी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिल से अजीज था। तेरे फारिग की जवानी एक नगमा था जिसे जिंदगानी के सुलगते सांस पर गाया गया, बेगुमा एक वो शायर ही का दिल है फारिग, जिब्राइल अब भी जहां आता है आयात के साथ, इजहार का जिसको हौसला है वो अपनी सदी का देवता है, मंसूर से कम नहीं है वो भी जो अपनी जबान से बोलता है। और कितने ही यहाँ ऐसे कमल होते हैं खिलते नहीं और वक्फे अजल होते हैं, ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं, और जहानत ने तुझे माना तो कम है, जहानत ने तुझे माना तो कम है, मगर हर दौर में सोचा बहुत है, फकीर है शहर का सित्ता है खोटा, मगर ये शहर में चलता बहुत फारे बुखारी। बात यह है कि सरहद एक पसमानदा इलाका था, जी
इतने कमाल के लोग पैदा हुए,
दुरुस्त है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इत्तेफाकन या खूबी या किस्मत से कहीं बाहर निकल आए, और उनको एक, एक वरना एक्सपोजर वहां नहीं था, और खुसूसन वो लोग जो सियासत में थे मार्शल ला का जमाने, उनके ऊपर एब्डो एक तरह से मान लीजिए, उन्हें ना रेडियो पे वो पढ़ सकते थे ना टेलीविजन पे आ सकते थे, चुनाचे वो लोग जो कि इनकी निस्बत बहुत ही कम कैलिबर के लोग थे उनको मौका मिला, इनको नहीं मिल सका, ये मसला हुआ था। फारिक साहब भी इसी जुल्म का शिकार हुए। फारिक साहब ने जब हकनवाज गंडापुर का इंतकाल हुआ अयूब साहब के ज़माने में, अयूब खान के शेर अली वज़ीर थे दाखला, और उन्हें कत्ल कराया था, तो अयूब के दौर में लैल नहार में उन्होंने, फैज साहब एडिटर थे, लैल नहार में उन्होंने नज़म अपनी भेजी कि गंडापुर का लहू रायगा न जाएगा, बेगुनाह का खून है अपना रंग लाएगा, एक दिन ज़रूर वो इनकलाब आएगा वगैरह वगैरह।
तो سنا آپ نے ان کے پورا تو ہم نہیں سنا سکتے سر, بڑی طویل کہانی ہے ان کی, لیکن جلدی ہم ان کے ساتھ اپنا ایک گھنٹے کا جب پروگرام کریں گے آصف صاحب تو سنائیں گے. بہت دفعہ لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ان کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے ان کے خیالات سے یا نظریات سے کوئی تعلق نہیں. تو جب وہ اپنی کہانی سناتے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, چونکہ یہ کوئی ڈسکشن کا پروگرام نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس کی کوئی تصحیح یا اس کی تردید یا تائید بھی ہم نہیں کر سکتے کہ جو واقعات ہیں. تو ویسے کیسے لگی شاعری آپ نے, پڑھنے کا دل چاہا آپ کا؟
شاعری بھی اچھی لگی, اور یہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہی میں کچھ پڑے پڑے سے شعر لگتے ہیں مجھے.
یہ تو بہت ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو
جی تو یہ مجھے ظفر صاحب کا یہ جو بات کرنے کا سٹائل, اور اس میں ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے.
بالکل, اور روتی ہے وہ اس بات پہ ان کے والد کو. دیکھیے آدمی کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, کتنا بھی وہ بڑا ہو جائے جب اپنے ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو آدمی بچہ بن جاتا ہے. نہیں
بچہ بن جاتا, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی.
تو میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کچھ, آپ اپنی کہانی تھوڑی سی بتائیے ڈاکٹر آصف. مجھے یقین ہے آپ کی زندگی, آپ نے بہت ہمیشہ ہر کام بڑی محنت سے کیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے.
یہ جو محمد طارق صاحب ہیں موقعہ والے, انہوں نے تقریباً میری کہانی سنائی ہے.
اچھا.
میں تو شروع سے محنتی ہوں, کبھی میں مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے, وہ مجھے اپنے کام کی وجہ سے میری ماں اور باپ کی ہیلپ سے فرصت نہیں ملتی تھی. تو جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے کھیلیں, جب میری ایک پوزیشن آ گئی جگہ پہ میں پہنچ گیا اسٹیج پہ, تو اس وقت مجھے کرکٹ کھیلنے نہیں آتی تھی. جب میں کھیلنا چاہتا تھا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جب میرے پاس سارا کچھ آ گیا تو اس وقت مجھے کرکٹ کھیلنے نہیں آتی تھی.
اچھا. جب
دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیلیں, کہتے ہیں نہیں یار اب کام کرنا ہے, اور میں نے اس انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب کیسے پڑھا آپ نے, اسکالرشپس وغیرہ لے کے؟
نہیں ایسے ہی بس, ہم جیسے یہ طارق صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے, ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوتی تھی اور پاؤں ٹھٹر رہے ہوتے تھے, تو رستے میں ہم کسی ایسے بھوسا پڑا ہوا تھا تو اس کو آگ لگا کے پاؤں گرم کر لیا کرتے تھے. یہ سیم ہماری سٹوری ہے گاؤں میں رہنے والوں کی, سارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. کبھی کھانا ملتا ہوتا ہے, کبھی کبھی نہیں ملتا ہوتا, تو ایسے ہی وہ گنے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو یہ تو سب کی کہانی شروع میں ایسے ہی ہے, لیکن الحمدللہ جو بندہ نیت سے, خلوص سے نیت سے اور منظر کا تعین کر کے چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے.
تو کہاں سے آپ کی زندگی جو ہے نا تبدیل ہونا شروع ہوئی, وہ کون سا مقام تھا؟
ایسے بس ہم غریب لوگوں کی کیا ہوتی کہانی, سب کی ایک ہی ایسے غربت سے شروع ہوتی ہے, پڑھتے گئے پڑھتے گئے, دن رات جب پڑھنے سے فرصت ملتی تھی یا والدین کے ساتھ ہم اسسٹ کرواتے تھے کھیتوں میں جا کے کام کرتے تھے, گنے کا رس نکالنا, اس کو چرانا, گڑ بنانا, اس شکر بنانا, یہ سارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں, اور فصلوں کی بھی گوڈی کرنا, ساتھ میں اس میں جب سے ٹائم ملتا تھا تو پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا تھا کہ مجھے سارے اساتذہ کرام اچھے دیے, پرائمری سے لے کے ایف سی پی ایس تک اور ہائر کوالیفیکیشن میں جتنے اساتذہ میرے سارے اچھے گائیڈنس کرنے والے تھے. اچھا. خاص طور پہ پروفیسر واصف قادری صاحب ہیں, وہ آج کل علیل بہت ہیں, وہ ہمارے آئی اسپیشلسٹ تھے اور ہمارے پروفیسر تھے, بہت ہی لیونگ لیجنڈ ہیں وہ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلان لیونگ لیجنڈ ہیں, ہی از ریئلی لیونگ لیجنڈ. ابھی آج کل وہ علیل ہیں, پروفیسر واصف قادری صاحب لاہور میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. تو وہ اتنے اچھے, انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ وہ ساری عمر انہوں نے کام کیا اور میرے خیال میں تنخواہ کا ایک پیسہ بھی گھر نہیں دے گیا, غریبوں پہ خرچ کر دیا.
ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی بات ہے, ایسے لوگ اگر پاکستان میں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, और मुझे लगता है कि यही लोग हैं जो जिनको देख के जिनके मिसाल से मुल्क बदल सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपके बचपन का कोई ऐसा टीचर है जिसका ने आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला?
बचपन में मेरे जो प्राइमरी के उस्ताद थे ना उनके साथ मेरे वालिदैन की थोड़ी झगड़ा था, अदालत में केस भी था, इसके बावजूद उन्होंने मुझे इस तरह इतने अच्छे से पढ़ाया है ना, और मैं हमेशा इस स्कॉलरशिप होल्ड रहा हूँ। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, इसके बावजूद क्योंकि हमारे वालिदैन के साथ दुश्मनी थी, लेकिन वो मैं उनको सलूट करता हूँ। और वो जितने प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा कराम हैं, मैं जब मुझे पता चलता है मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आते हैं तो मैं उनको उनसे चार्ज नहीं करता।
अच्छा।
और उनको खड़े होके मिलता हूँ। ये असातिज़ा कराम जितने होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं। इनकी एक विजन होती है कि ये स्टूडेंट जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, और इनकी दुआ भी वलियों की तरह से लगती है। तो असातिज़ा कराम का मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट की जाए, जितना उनको इज्जत तकरीम दी जाए वो कम है।
तो डॉक्टर साहब क्या नाम क्या था आपके उन उस्ताद का बचपन में जो आप बता रहे हैं?
उनका नाम बशीर अहमद था
जी।
वो स्कूल में हमें पढ़ाया करते थे, जब छुट्टी हो जाती थी तो शाम के वक्त वो हमें वैसे ही बगैर किसी ट्यूशन फीस के हमें वो पढ़ाते थे सारा सारा दिन। रात के वक्त हमने उनके घर चले जाना, उन्होंने रात को हमें क्वेश्चन करा देने, और उन्होंने पढ़ाते जाने, जब जब कोई हमें मुश्किल होती थी वो हमें पढ़ाते थे, और किसी फीस किसी लालच के बगैर पढ़ाते थे।
अच्छा।
ऐसे असातिज़ा कराम मैं उनको सलूट करता हूँ और मैं उनकी बड़ी तकरीम करता हूँ।
बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात यह है डॉक्टर साहब, असल में जैसे कि आपने कहा कि उस्ताद का एहतराम तो यही होता है कि आप किसी भी मकाम पर पहुँच जाएँ, लेकिन जब आप अपने उस्ताद को देखते हैं तो आप बेसाख्ता खड़े हो जाते हैं, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आता इसके अलावा कि उनके सामने आप किस तरह बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया होता है, कितनी मोहब्बत की होती है आपसे। तो आपकी कहानी
तो लालच नहीं किया जी, और ऐसे भी नहीं किया कि मेरे वालदैन के साथ उनकी लड़ाई है तो इस बच्चे को मैं चार डंडे मारूं, उस वक्त मारपीट का बड़ा रुझान होता था
जी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी कि हम पढ़ाई की वजह से नहीं पिटे। कोई शरारत होगी स्कूल में तो उसकी वजह से एक अलग बात है, लेकिन असातिज़ा कराम बहुत अच्छे थे।
तो डॉक्टर साहब आपके वालदैन ने आपकी जिंदगी को इस तरह तब्दील होते हुए देखा, वो आपके साथ हैं?
हाँ जी, वो मेरे वालदैन दोनों अपनी और हयात हैं, और मैंने उनको 4-5 साल पहले हज भी कराया, और वो मेरी तरफ देखते थे छोटे होते, वो कहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो हमारे कद लंबा होगा इस लिहाज से कि माशरे में इज्जत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खुश होते हैं। पिछले दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा मेरा जीवे भी तू, मेरा पुत भी तू, मेरा बड़ा भाई भी तू।
डॉक्टर साहब बिल्कुल वक्त हमारे पास चंद सेकंड बाकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा इस कहानी को हम दोबारा जोड़ेंगे, तो सुनने वालों से मैं इजाज़त चाहूँगी। डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ हमारे साथ थे, इंजीनियर हमारे इस्माइल तारावाली थे, प्रोड्यूसर वीटो मीर, शहनाज अजीज़ को और डॉक्टर आसिफ गुलाम हुसैन आसिफ दोनों को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।